بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 اپریل 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں تلبیس حق و باطل کا نتیجہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، سورۃ البقرہ کی یہ آیات آیت نمبر 39 سے یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان کی تلاوت سے ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا ہے جو ہم سے پہلی امت ہے، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر اسی قوم کا، اسی امت کا آیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی. گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور اس کے حالات اور واقعات جو جا بجا قرآن حکیم میں ہمارے سامنے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ ایک قسم کا آئینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان آیات کے اندر بھی اس کی تشریح یا تفسیر کرنا پیش نظر نہیں ہے، اس کی ایک آیت اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میں نے میرے اس عہد کو اقرار کو پورا کرو جو میں نے تم نے میرے ساتھ کیا، اور میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور دیکھو وَإِيَّا فَرْحَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور دیکھو سب سے پہلے اس قرآن کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر یا کافر تم نہیں ہو جانا، اس لیے کہ تمہاری کتاب کے اندر ان کی آمد کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ لہذا یہ نہ ہو کہ بجائے ماننے کے تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر اور انکار کر دو۔ اور دیکھو میری آیات کو چند پیسوں کے عوض بیچ نہ ڈالنا۔ وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ، خلط ملط نہ کرو، گڑ مڑ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ایسا نہ کرنا، یا تم اس کو جانتے اور پھر بھی کر رہے ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو اسے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو تم عقل حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بھاری ہے، مگر جو اللہ کی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں ان پر نماز کوئی بھاری نہیں۔ اور وہ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے ساتھ جا کے ملاقات کرنی ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کا، اس نعمت کا جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہی امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی امامت کا جھنڈا تھمایا تھا، اور یہ وہ باتیں اور رہنمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے اس سے روگردانی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، اور وہ جھنڈا ان سے چھین کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، ان ساری آیات کا اصل میں پس منظر اور ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں سے ایک آیت، اس پر ہم غور کریں گے کہ کیا آج جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر، میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، تو اس میں جو آیت ہے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو حق اور باطل کو گڑ مڑ نہ کرنا، اور تم اس کو جانتے ہو۔ آج کا بہت بڑا فتنہ جو ہے، جس کے اندر خود یہ امت جسے انسانیت کی امامت کے لیے اٹھایا گیا تھا، برپا کیا گیا تھا انسانیت کی قیادت کے لیے، ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو اسی چیز کے اندر ملوث نہیں ہو گئے کہ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دینا ہمارا وتیرہ تو نہیں بن گیا؟ اور کیا اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار تو نہیں ہو گئے؟ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، اس جو زیر بحث آیت ہے، یہود کی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تورات میں اپنی آراء اور بدعتیں داخل کر لی، اور اللہ کے اتارے ہوئے حق اور اپنے داخل کیے ہوئے باطل کو آپس میں گڑ مڑ کر دیا۔ یہ انہوں نے کیا اپنی کتاب تورات کے ساتھ، اور کس طرح کیا کہ بعض چیزیں اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کر لی، بعض چیزوں کو اس میں سے نکال دیا اور بعض چیزوں کو غلط ملت کر دیا یا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ چیزیں ایڈ کی تھیں، اپنی طرف سے لکھی تھی. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور اصل میں یہود نے جو حق اور باطل کو گڑمٹ کیا تھا، اصل مقصد اس کے پیچھے حق کو چھپانا ہی تھا، اصل پیش نظر ان کے حق کو چھپانا تھا، لیکن وہ خلط ملط کر دیا کہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ بات اللہ کی نہیں تھی. تو پیش نظر ان کا یہ تھا کہ حق کو دبا دیا جائے، پس پردہ لے جایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی حق کو چھپانے سے ان کو روکا ہے، جو دراصل حق اور باطل کا التباس ہے، یعنی اس کو ملا دینا ہے، اور جو ان کی تمام کوششوں کا اصل مدعا اور مقصد یہی تھا. اب جیسے کہ یہ ساری آیات بھی ہم نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے. قرآن حکیم کے حوالے سے الحق، اس کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں. المفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گھڑے میں، یعنی جس میں وہ فٹ کی جاتی ہے، اس طرح فٹ آ جاتی ہے کہ استقامت کے ساتھ وہ گھومتی ہے، وہ ہلتی نہیں ہے، صحیح طریقے سے وہ فٹ آ جاتی ہے. اور الحقیقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ثبات اور وجود حاصل، جس چیز کو ثبات اور وجود حاصل ہو اسے الحقیقہ کہا جاتا ہے، جسے حقیقت بھی ہم کہتے ہیں. اور حق کئی طرح سے استعمال ہوا ہے. نمبر ایک، وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے ساتھ ایجاد کرے، یعنی اشیاء کو ایجاد کرے، اسے الحق کہا ہے. اور اسی معنوں میں قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر ان سب کو لوٹا دیا جائے گا اس مولا کی طرف، اس ہستی کی طرف جو الحق ہے. اور قرآن حکیم میں فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، اور یہ ہے اللہ تمہارا رب جو الحق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد باقی کیا ہے سوائے گمراہی کے. اسی طرح اس کے دوسرا مفہوم جو ہے کہ وہ قول یا عمل جو اس طرح واقع ہو، چاہے وہ قول ہو یا عمل، لیکن اس طرح واقع ہو کہ جس طرح اس کا ہونا ضروری تھا، اسی مقدار اور اسی وقت میں ہو جیسا کہ ضروری تھا، چاہے وہ قول اور عمل ہو، اور جب وہ واقع ہو جائے اسی طرح جیسے کہ رب کی چاہت تھی، تو پھر یہ الحق ہوگا. اور اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا قول اور فعل حق ہے. اس کے متعلق قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَفْوَاهِهِمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. اور اسی کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا اعتقاد رکھنا جیسا کہ نفس واقعہ میں ہے، جیسا کہ وہ تھا اسی طرح اس پر اعتقاد رکھنا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنی، تو جس امر حق، یعنی وہ بات جو برحق تھی، اس میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے اہل ایمان کو اس کی راہ دکھا دی. اب دوسرا لفظ جو ہے باطل، الباطل، یہ حق کے بالمقابل ہے. تحقیق کے بعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے وہ باطل کہا جاتا ہے، اسے باطل کہا جاتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو الحق ہے، وانما يدعون من دونه الباطل، اور جو اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور باطل کا لفظ بھی قول و فعل دونوں پر بولا جاتا ہے، اور جیسے کہ قرآن حکیم کی آیات ہمارے سامنے آئی، لما تلبسون الحق بالباطل، کہ تم حق کو باطل کا کیوں التباس کرتے ہو، کیوں حق پر جو ہے وہ باطل کو چڑھاتے ہو یا گڑبڑ کرتے ہو. کسی چیز کا یوں ہی ضائع چلے جانا، اس کو بھی کہا گیا وبطل ما کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیا وہ سب ضائع چلا گیا. الابطال کہتے ہیں کسی چیز کے نابود ہو جانے کو، ختم ہو جانے کو، خراب ہو جانے کو الابطال کہتے ہیں. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق واضح کر دے اور باطل کو ختم کر دے، نابود کر دے، ضائع کر دے. اور اسی کو دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے، جو مبتل تھے، مبتلون تھے، وہ نقصان میں چلے گئے. اور مبتلون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں، جو حق کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، انہیں قرآن حکیم نے کہا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اور تب نقصان میں چلے گئے، خسارے میں پڑ گئے جو حق کے راستے میں رکاوٹ بننے والے تھے. ہم دیکھتے ہیں، یہ تو اس کی لفظی بحث آپ سمجھ لیجئے، یہ تشریح تھی، کہ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کی چاہت آتی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہو، حق واضح ہو، حق کو اپنایا جائے. اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے، بس آئے کھایا پیا زندگی گزاری اور چلے گئے، اور اس کی رنگینیوں سے بس لطف اندوز ہونا اس کا مقصد ہے اور پھر مر گئے، تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ان کافروں کا یا اللہ کا انکار کرنے والے کا یا رسولوں کا انکار اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ تصور ہے کہ یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھیل بنا لیتے، اس دنیا کے بنانے کا تو کوئی مقصد نہ ہوتا. پھر اس دنیا کو بنایا ہے، با مقصد بنایا ہے، یہ پرپز فل ہے، یہ رام جی کی لیلا نہیں ہے کہ کوئی مر گیا، کوئی جی گیا اور رام جی دیکھ رہے ہیں اور دیویاں اور دیوتا خوش ہو رہے ہیں، نہیں، اسے با مقصد بنایا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18 نمبر، یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم نے اسے کھیل ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس بنا لیتے، ان کنا فاعلین، اگر ہم ایسے ہی کرنا چاہتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کو مارتے ہیں باطل کے اوپر. فیدمغه، اور پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کا دماغ نکال دیتا ہے، اس باطل کو توڑ پھوڑ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ، اور پھر وہ باطل جاتا رہتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تباہی اور بربادی ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے، ایسے تصورات رکھنے والوں کے لیے کہ یہ دنیا بس ایسے ہی ہے، عیاشی کے لیے بنائی گئی ہے، بس کھانا پینا اس کا مقصد ہے، مزے اڑانا اس کا مقصد ہے. فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے جو یہ تصور رکھتے ہیں، جو تمہیں یہ بتلاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے کہ اللہ الحق جو رب کائنات کی ذات ہے اس کی پہچان ہو، اور اس الحق نے جو اپنی طرف سے، جسے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب وقفے وقفے سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی برحق. میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھوں گا جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو ان باتوں کا کس طرح تکرار فرماتے, ہر روز آپ اس کا اقرار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. تو کتابیں برحق نازل کی, انبیاء علیہ الصلات والسلام جو کہ برحق تھے انہیں بھیجا ساتھ ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے. اب یہاں مارکہ خیر و شر کا شروع ہوا, حق اور باطل کا شروع ہوا. تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہو اور باطل مٹ جائے. لیکن سب سے بڑا فتنہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا جائے, جو کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اور آگے سورہ آل عمران میں بھی بتایا کہ انہوں نے یہی روش اختیار کی تھی, حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا. جو کتابیں بھیجی گئی تھی بجائے اس پر عمل کرنے کے انہوں نے اپنی من مانی تاویلات اس کے اندر کی, یعنی جو خواہشات ان کے لیے تھیں کیونکہ وہ دنیا کے اتنے رسیہ ہو چکے تھے کہ اسی کے محبت میں انہوں نے کتاب کو چند پیسوں کے عوض بیچنا شروع کر دیا, اسی کے عوض انہوں نے غیروں کی محکومی کو برداشت کر لیا, اسی کے لیے ان کے علماء نے حق کہنے سے باز آ گئے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انہوں نے ترک کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو یہی سمجھ لیا کہ بس یہی رہنا ہے, یہی کھانا ہے, بس سب یہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لو یود احدہم ان یعمر الف سنا, اور یہ محبت اتنی ان کے دلوں میں گھر کر گئی کہ ان میں سے وہ کوئی چاہتا ہے کہ کاش ہزار سال اسر ان کی عمر ہو جائے. اس کی وجہ یہی تھی اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا. لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ حق غالب ہو دنیا کے اوپر, اور اسی کو دوسرے مقامات پہ اللہ مقام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. ان الباطل كان زهوقا, اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا. یعنی کبھی دنیا کے اندر چاہے ہمیں باطل زیادہ نظر آتا ہو, اس کا غلبہ نظر آتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے وہ بالکل دوسری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چاہے تمہیں دنیا میں خباثت کی یا اللہ کی نافرمانی کی کثرت بھی نظر آتی ہو, پھر بھی اس کی پیروی نہ کرو, بلکہ تم حق کے پرچارک بنو اور حق کے لیے اپنی زندگی کو لگاؤ. اگر حقیقت کے برخلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ بھی اس کا پھر تباہی نکلے گا, اور یہ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. تو دنیا جب بھی اذیت کے اندر, پریشانیوں کے اندر, تباہیوں کے اندر مبتلا ہوئی, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حق کو دبا دیا اور باطل کا غلبہ ہو گیا. باطل اس کائنات کی اصل وجود اور حقیقت کے خلاف ہے. باطل جو ہے وہ اس کائنات کی جو اصل ہے اور اس کی حقیقت ہے اس کے برخلاف ہے, لہذا اس کو جو ہے وہ مٹانا ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ کی چاہت ہے, اور اسی لیے جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کون سے لوگ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رنج اور خوف سے تم نے بچنا ہے تو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو. اور امن میں کون سے لوگ ہیں, الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, امن اور سلامتی کے اندر وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کرتے. ظلم سے مراد شرک, اللہ کی وحدانیت کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. جو یہ روش اختیار کریں گے ان کے لیے امن ہے, سلامتی ہے, چین ہے, سکون ہے. الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, انہی کے لیے امن ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آئے ہمارے سامنے اصل جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا جائے. اور جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں کہ یہود کے بارے میں یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی انہوں نے تو یہ روش اختیار کی ہوئی تھی, اور مزید چونکہ ان کی آیات ان کی کتاب کے اندر موجود تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اگر تم میری رحمت کے دامن میں آنا چاہتے ہو تو ان کے دامن کو پکڑو، لیکن انہوں نے نہیں مانا بلکہ ان کے مد مقابل آ گئے، ان کی وہ دشمنی پر، جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہے اور ان کے والد یہودی ہیں، وہ کہتی ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ میرے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ملاقات کر کے واپس آتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور میرا چچا میرے والد سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم ہاں یہ وہی رسول ہے جو ہماری کتابوں میں جن کے بارے میں لکھا ہو. تو کہا کہ اب کیا کرنا ہے، تو پھر قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ مخالفت کرنی ہے، جتنا بھی ہم سے ہو سکا اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالو. یہ یہود کی خباثت تھی، یہی حق اور باطل کو گڑمٹ وہ پیچھے سے کرتے چلے آئے تھے، اسی وجہ سے وقتاً فقتاً ان کے اوپر تباہیاں اور بربادیاں اور محکومیاں مسلط ہوتی چلی آئی تھی. اب ایک دوسرا کردار ہمیں وہاں نظر آتا ہے جو یہود کے زیر اثر تھا، وہ تھے مسلمان لیکن تھے منافق. وہ یہ کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جی یہ خامخواہ جو ہے ہر ایک سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے، کوئی رواداری ہونی چاہیے، کوئی مصلحت ہونی چاہیے، جن کو قرآن حکیم نے کہا یہ منافق ہیں. لا مذبذبین بین ذلک، نہ یہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں نہ باطل کی طرف ہوتے ہیں، نہ کفر کی طرف ہے نہ اسلام کی طرف ہے، مذبذبین بین ذلک یہ دونوں طرف لڑک رہے ہیں. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ کھل کر ادھر ہوتے ہیں نہ کھل کر ادھر ہوتے ہیں. اور ان کا فلسفہ یہ تھا، یعنی جو نام نہاد مسلمان تھے اس معاشرے میں رہتے تھے لیکن تھے یہود کے زیر اثر، وہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. یہ کیا آپ حق کی بات ہر وقت کرتے ہیں اور باطل کی؟ کوئی آپس کے اندر ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، کوئی امتزاج ہونا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ اصل مفسد، اصل فسادی یہ ہے. اس لیے کہ حق واضح رہے، باطل واضح رہے، جو حق کی طرف چلنا چاہتا ہے وہ حق کی پارٹی میں شامل ہو جائے، جو باطل کے پیچھے چلنا چاہتا ہے وہ حزب الشیطان بن جائے، یہ حزب اللہ بن جائے. لیکن جو اس کو مصلحت کہتے ہیں، جو اس کو رواداری کہتے ہیں کہ نہیں جی مل کے چلنا چاہیے، تو اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فساد یہ ہے. اور حضرات محترم، آج جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اس فساد کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اسی حق کے پیغام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہرا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نجات دہندہ محسن انسانیت یہ رحمت بھرے پیغام کو لے کر انسانیت کے پاس آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے، جب یہ دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو مکے کے لوگوں نے ان کو آفر کی، سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی سرداری کے اندر شریک کر لیتے ہیں. کتنا آسان تھا کہ اس شراکت کے ساتھ آپ اپنی دعوت کو مزید پھیلاتے. لیکن یہ ہے، یہ حق آیا تھا غالب ہونے کے لیے پورے کے پورے باطل کے اوپر. یہ باطل کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ ٹھیک ہے تم بھی چلتے رہو ہم بھی چلتے رہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو اور باطل واضح ہو جائے، لہذا آپ نے اسے قبول نہیں کیا. 13 سال مکے میں ہر چیز برداشت کی، صحابہ کو اپنے سامنے شہید ہوتا دیکھا، اپنے سامنے کوئلوں پر تپتا ہوا اپنے ساتھیوں کو تکے اور کباب کی طرح دیکھا، اپنے سامنے اپنے صحابہ کی کھلڑی اترتے ہوئے، کھال اترتے ہوئے دیکھی، لیکن یہ کہ مفاہمت نہیں کی. اور پھر جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، بدر کو، اس لیے کہ اس دن حق واضح ہو گیا کہ حق کس کے طرف ہے اور باطل پرست کون ہے، مبتل کون ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اس روز مبتل جو تھے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے وہاں نقصان میں پڑ گئے. چونکہ اس نے بھی بدر کی رات ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ کل واضح ہو جائے کہ تو کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے. اور پھر مزید آپ دیکھیے کہ پورا عرب، پورے یہود سن 5 ہجری میں گھیراؤ کرتے ہیں مدینہ کا، اور قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا مارے گئے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو ہے وہ گلے کے اندر آ کر اٹک گئے، اتنی جو ہے وہ خوفناک منظر تھا. پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں، رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، گھر کھلے ہیں پیچھے سے، کسی وقت بھی وہ یہودی حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے آزما لیا، اور وہاں بھی واضح ہو گیا. اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچا کیا تھا. اور منافقوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے اللہ اور اس کے رسول نے کہ جی حق غالب آئے گا، کیسر و کسرا کی حکومتیں تلپٹ ہو جائیں گی، کبھی سراقہ کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یہاں تو حالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا نعوذ باللہ جھوٹا کیا، ہمیں مروا دیا. اس کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہاں واضح ہو گیا. اور حضرات اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، اور جس دن مکہ فتح ہوتا ہے وہ بت جنہیں آپ نے 13 سال برداشت کیا لیکن زبان سے کہتے رہے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، آج ان بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، اور ساتھ اس آیت کو دہرا رہے ہیں جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا. منافق اپنی باتیں کرتے رہے، کافر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لیکن ہم نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. وہ کوئی ہمیں مصلحت، ایسی مصلحت نہیں جس میں حق دب جائے، ایسی مصلحت اسلام اس سے آشنا نہیں ہے، ایسی مصلحت نہ اللہ نے سکھائی ہے. جو اللہ کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا باطل پر مارتے ہیں، لیحق الحق کا، حق اللہ چاہتا ہے کہ حق واضح. اللہ نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ تمہیں وہ 40 جو قافلے والے آ رہے تھے مکے سے شام کی طرف ان پر غلبہ دے دیتے، لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں، یہ ٹکراؤ ہو، اگر یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو شاید یہ حق اور باطل گڑمڑ ہی رہتا. حق کی وضاحت کے لیے یہ لازمی ہے ٹکراؤ. اب وہ یہودی جو اس وقت دن کا معاملہ تھا، آج جس طرح شیطان راندہ درگاہ ہوا تو وہ دشمن بن گیا آدم علیہ السلام کا اور اس کی ذریت کا، اسی طرح وہ یہود جن کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لو، اللہ کی رحمت تمہیں جو ہے وہ دو ہاتھوں سے مل جائے گی، لیکن انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا، بالکل جس طرح کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا، اور اتنے وہ حد کو گزر گئے، آگے نکل گئے کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے بڑے مفکر ان کے گزرے ہیں، اب ان کا سارا جو بھی اس کا نتیجہ جو ہے، نتائج پر اگر جائے تو وہ اسی طرف نکلتے ہیں جو یہ ساری آیات ہم نے پڑھی، کہ اسی دنیا کو اتنا خوشنما بنا دیا جائے جسے اللہ نے کہا تھا کہ دیکھنا کہیں تم جو ہے وہ میری ملاقات سے نا امید نہ ہو جانا، کہ کل ہم نے جا کر اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، کہیں اس کو نہ تم بھلا دینا. لہذا پوری محنت اور پوری توجہ انہوں نے اس کے اوپر لگائی کہ انسانیت کو جس طرح شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے دور کر دیا جائے، اسی طرح یہود اس وقت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ انسانیت کو اللہ تعالی سے، اس کی رحمت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے. یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، حتیٰ کہ ان کا آخری کلا کما جب تک نہ ہو جائے. لہذا دیکھیے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور جیسے کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تنقمون منا، اے اہل کتاب تم ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے سوائے یہ کہ تمہیں ہم نے جنت کا راستہ دکھایا. اللہ کی رحمت کا راستہ دکھایا، تم ہم کس چیز سے انتقام لینا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر؟ یہ 1989 میں کتاب لکھی گئی ہے اور لکھنے والے ہیں بل میک کیبن، اور اس کا جو اقتباس ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. تاریخ میں پہلی بار ہم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو، کوئی انسانی عمل بنائی ہوئی فطرت کو چھو سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا تصور ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تصور تھا کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا جو اللہ تعالی نے بنایا ہے، الحق جو اللہ کی ذات ہے، آج ہم اس تصور کو مٹا دینے کی دہلیز پر پہنچ گئے. یعنی یہ جو انسانوں نے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کتابوں کی بنیاد پر، حالانکہ وہ خود اہل کتاب ہیں، تورات ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ملاقات کو نہ بھلا دینا، میری آیات کو بیچ نہ دینا. لیکن جس طرح شیطان اللہ کے مد مقابل آ گئے، اس طرح یہود خم ٹھوک کر اللہ کے مد مقابل آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ایجادات کی ہے، ترقی کی ہے، ہمارا جو فلسفہ ہے، فکر ہے، آج ہم اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، اس کی دہلیز پر کہ انسان کے یہ جو تصورات دین کی بنیاد پر بنے تھے اس کو ہم مٹا دیں. یعنی ہم ان قریب فطرت کا خاتمہ کریں گے اور تخلیق اور تعمیر فطرت اور اللہ سے اسے آزاد کرا لیں گے. آپ دیکھ لیے کہ جتنا کچھ بھی آپ ترقی ہے، جو کچھ میڈیا ہے، وہ پورا زور اس کا یہ ہے کہ اللہ سے انسان کی نظر جو ہے وہ اللہ کو بھلا دے، بس مزے اڑاؤ. جتنے بھی آپ دیکھیں گے، پبلسٹی دیکھیں گے، ہولڈنگ دیکھیں گے، آپ ایڈ دیکھیں گے، اس کے اندر یہی ہے، بس یہی دنیا جنت بناؤ، کھاؤ پیو، عیاشی کرو. لہذا اگر عیاشی کرنی ہے تو اس کے لیے تو حق اور باطل کو گڑمٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے علماء کو بھی اپنے ہاتھوں سے فتوے بنا کر یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے مصلحت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر دنیا کو خوشنما بنانا ہے. اس لیے کہ دنیا کھیل تماشا، آپ کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کہیں نہ کہیں میچ نہ ہو رہا ہو. ویسے اعتدال پسندی کا درس دیا جاتا ہے، لیکن اس انتہا پسندی کو تو دیکھیے کہ کوئی دن ایسا نہیں جہاں کوئی میچ نہ ہو رہا ہو، لگے رہو اسی طرف. مرتا ہے فلسطین میں مرے، مرتا ہے افغانستان میں مرے، مرتے ہیں افغانستان میں، عراق میں بچے تو مرے، تمہیں کیا؟ عربی ہے تو فٹ بال کھیلو، انڈین پاکستانی ہو تو تم کرکٹ کھیلو، یا پھر جو ہے وہ راگ اور رنگ کے اندر محفلیں سجاؤ. حکومتی پروٹیکشن میں، حکومت کے زیر سایہ، اس کی اجازت سے بس یہی ہوگا. اس وقت یہود نے یہ اختیار کیا، اور اب اس کی جدید اور پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، پورے تصورات کے ساتھ، آج اب آپ دیکھ لیے کہ ہم کس سطح پر آ چکے ہیں. اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ خواہ مسئلہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا خاتمہ کرنا ہو یا رب العالمین کا، وہ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ خدا مر چکا ہے، انسان خود خدا ہے. مرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اس کا قانون اور ضابطہ نہیں چلے گا، کون اللہ، کون اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ خدا مر چکا، انسان خود خدا ہے، خود فیصلے کرے، خود وہ جو ہے وہ قوانین بنائے. یہ ہے وہ تصورات جو اس وقت دیے جا رہے ہیں، اور انہی کے زیر سایہ جیسے اس وقت منافق تھے، آج انہی تصورات کے زیر سایہ عوام بھی آ رہی ہے، علماء بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. کوئی طبقہ اس سے باقی نہیں بچا الا ماشاء اللہ. اس لیے کہ ہمیشہ ہمیں باطل زیادہ نظر آتا ہے، خباثت کی ہمیشہ کثرت نظر آتی ہے، لیکن حق حق ہے اور رب چاہتا ہے کہ اس کو غالب کیا جائے. آج اسی کے زیر اثر ایسے ایسے دانشور پیدا ہو چکے ہیں جو حق اور باطل کو گڑمٹ کرنا مصلحت وقت کہتے ہیں، کہ وقتی مصلحت ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے مذاکرے ہمارے سامنے ٹی وی پر ہوتے ہیں، اور دین کے اوپر وہ لوگ بات کرتے ہیں دین کی الف بات آپ جاننے والے نہیں، جنہیں شاید کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، جنہیں کل تک ایسے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا جنہیں آج آپ اداکار کہتے ہیں، وہ اٹھ کر دین کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. کبھی آپ نے یورپ اور مغرب میں دیکھا ایسے مذاکروں کو کہ سائنس پر بات ہو رہی ہو اور کسی کھلاڑی کو لا کر بٹھا دیا گیا ہو؟ لیکن جیسے میں نے عرض کیا حضرات محترم، وہاں یہود کے زیر سایہ وہ منافق عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے، آج ان کے پورے لاؤ لشکر کی وجہ سے، ان کی مرعوبیت کی وجہ سے ہمارے حکمران بھی اور ایسے ایسے دانشور بھی دین کے اوپر باتیں کرتے ہیں جنہیں دین کی الف بات سے وہ جاننے والے نہیں. اداکاریں اٹھ کر باتیں کرتی ہیں. ابھی پرسوں نظر پڑی اخبار دیکھتے ہوئے، ایک فلم ہے پنجابی کی، آپ دیکھیے کس گراوٹ کے اندر اور انتہا کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہے حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے کی سزا. نتیجہ جو علماء سو ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں فتویٰ فروشی کرتے اور پھر کہتے ہیں یہ حق ہے یہ دین ہے، حالانکہ بالفعل وہ باطل کے تعاون کر رہے ہوتے ہیں. اور اس فلم کے آپ سمجھیے کہ وہ پروجیکشن کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے یہ فلم کامیاب ہو رہی ہے. جس طرح ہمارے لکھتے ہیں نا کونسلر جب کرتے ہیں کہ نہ فلانے کا مقدر فلانے کا نصیب، اور آگے کیا لکھا ہوتا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، بے غیرتی کی انتہا ہے. اس ملک پاکستان میں جو کلمے کی بنیاد پر لیا گیا تھا، ایک فلم والے نے اس کے اوپر لکھا ہے، اس فلم کا مقدر اس فلم کا نصیب نصر من اللہ وفتح قریب. یہ ہے ذلت، یہ ہے مسکنت، یہ ہے مرعوبیت، یہ ہے ان کے تصورات کے شکنجے میں چلے جانا. اور ایسے دانشور بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکالمہ ہونا چاہیے غیروں سے، بدھزم والوں سے بھی ہونا چاہیے، عیسائیوں سے بھی ہونا چاہیے. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ آپ کو قائل کر لے، تو اس دانشور نے کہا کہ پھر میں بدھزم کو ایکسیپٹ کر لوں گا. تو الحق کہاں گیا؟ یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ تو برپا ہونے کے لیے آیا تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے شراکت کی دعوت دی، آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں مکے کی اس حکومت کے اندر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جسے ہم منہج کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ نے وہ انقلاب برپا کر دیا، جو عادلانہ نظام قائم کیا. اور جب مکہ فتح ہوا کہا جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوکا، حق باطل کی آمیزش نہیں چاہتا، وہ گڑمڑ ہونا نہیں چاہتا. اسی کو اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو کیوں گڑمڑ کرتے ہو، کیوں فتویٰ فروشی کرتے ہو؟ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مردار کی مانند ہے. اگر ہمارا یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو انہی آیات میں آگے فرمایا اور سورہ یونس میں بار بار اس کو دہرایا، الذین لا یرجون لقانا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. جب امیدوار نہیں تو پھر جو چاہو کھاؤ، پھر حرام کھاؤ، سود کھاؤ، بے پردگی کرو، عیاشی کرو، عریانی کرو، تم تو یہ سمجھتے ہو بس یہی دنیا ہے. لیکن اگر مسلمان ہو، اب میں وہ صرف حدیث کا حوالہ دے کر اپنے، چونکہ وقت ہو گیا ہے، اور یا مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے، تشریف یعنی آپ بیدار ہوتے، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے. آپ دیکھیے کہ کیا وہ اس کا منظر آپ دیکھیے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تیری تعریف تیرا شکر اس لیے کہ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے. لیکن آج ہم کس کو سمجھتے ہیں زمین کا تھامنے والا، حاکم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ یقین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا کیا. اسی یقین کے تحت ایک پھٹے پرانے کپڑے اور چھوٹے سے خچر کے اوپر بیٹھا ہوا شخص جاتا ہے اور قیصر کے دربار میں سیدھا جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. جب ہم نے ان تصورات کو پسے پشت ڈال دیا، علماء نے اپنا کام چھوڑ دیا، آج ہم اس ذلت کے اندر مبتلا ہو گئے. انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ہر ایک کا تو ہی ہے. ولک الحمد، اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے. انت ملک السماوات والارض، تو ہی ہے حقیقی بادشاہ آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے بعد اس کے درمیان ہے. تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے اور جو کچھ اس میں ہے. ولک الحمد، اور تیرے لیے تعریف ہے. انت الحق، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ الحق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے یہ باطل ہے. انت الحق ووعدک الحق، اے اللہ تو الحق ہے، برحق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، جس وعدے کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، بھلا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اور تجھ سے ملاقات برحق ہے، یہ یقین ہے. یہی بات جو ہم نے ان آیات میں پڑھی، جنہیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، وہ ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. آج نسبت و تناسب دیکھ لیجئے اس کلچر کے جو نتائج ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں نمازوں کے لیے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، تیرا کہنا برحق ہے. وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، تیری ملاقات سچی. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جنت برحق. وَالنَّارُ حَقٌّ، جہنم برحق. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور جتنے نبی آئے وہ سب برحق ہے. وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت کا برپا ہونا برحق ہے. اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے تیرے ہی تیرے مسلمان ہوا، تیرے آگے میں نے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھ پر میں ایمان لایا. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ یہ ہم اس جگہ پر کیوں پہنچے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ پر اٹھ گیا ہے. اپنے مال پر، اپنے وسائل پر ہمارا توکل بھروسہ ہے، اللہ پر نہیں ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے جھگڑا کیا. میرا جھگڑا اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے وطن کے لیے نہیں، تیرے لیے میرا جھگڑا ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو غالب کرنے کے لیے، حق کو برپا کرنے کے لیے میرا جھگڑا ہے. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیرے ہی جناب میں اپنا مقدمہ لے کر آیا. آگے مزید بھی الفاظ ہیں. تو یہ اصل میں جو ہمارے موضوع سے مناسبت بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ حق غالب ہو دنیا پر، اور حق کو غالب کس طرح کیا جائے، یہاں یہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے. وہی راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اگر ہم اس کے راستے کو چھوڑ کر اور ایسے راستے اختیار کریں گے جس میں ہم سمجھیں کہ وہ گڈمڈ کر کے ہم دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے، تو این خیال است و محال است و جنوں، یہ ہونے والا نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج حق اتنا مغلوب ہو چکا ہے، حق والے اتنے جو ہے وہ اپنی نظروں کو جھکا چکے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا، یہ بھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، کہ کسی کپڑے کی یا کسی نمائش کے لیے وہاں جو اس کو بنایا گیا، فلمایا گیا، تو نیم اریاں لباس عورت کو پہنایا گیا اور اسی طرح کا لباس مرد کو پہنایا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ حوا ہے اور یہ آدم ہے. پڑھا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ جو واصف علی واصف کا شعر ہے پنجابی میں، کوڑی دنیا دے وچ واصف سچی گل نہ کریے، کوڑی سے مراد جھوٹی دنیا، کوڑی دنیا دے وچ واصف سچی گل نہ کریے، سارے کوڑے کٹھے ہو کے دیندے سولی ٹنگ، یہ جھوٹے سارے مل کر تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے. اس لیے کون ہے جو اس بات کو اٹھائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا گیا، بس باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، تقاریر ہوئی، چپ ہو گئے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فلم ایکٹر اور ایکٹریس جو ہے وہ نیم اریاں لباس میں حوا اور آدم بنے، اور پھر جب سین بدلا گیا تو چھوٹے چھوٹے عمر کے بچوں کو بھیجا گیا وہاں سٹیج پہ، اور شو یہ کیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ جنت میں تھے فرشتے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم، یہی دعا تھی جو اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ میں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو غالب کرنے کے لیے ایک منظم انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.